شدی امام زمان علیہ السلام پر بابا سے بلند سلامات.
اس نے ہم مخلوقات کو جو اشرف مخلوقات کہلاتے ہیں، سب سے بڑی مخلوق کہلاتے ہیں، ان کو بغیر ہدف کی خلق کیا ہو، بغیر مقصد کی خلق کیا ہو. جو مزید مشکل ہمارے لیے بنتی ہے وہ یہ کہ ایک وہ ہدف ہوگا جو پوری انسانیت کا ہدف ہوگا، کہ مثلا اس وقت اگر زمین کے اوپر 7 ارب انسان ہیں، یہ 7 ارب انسان کیوں ہیں، ان کا کوئی ہدف ہوگا. لیکن جس سے مجھے زیادہ سروکار ہے وہ یہ ہے کہ میرا ہدف کیا ہو. 7 ارب انسان کو کوئی ہدف ہوگا، وہ 7 ارب انسان وہ ہدف حاصل کرے یا نہ کرے. جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس سرزمین کے اوپر رہ رہے ہیں، ان کا بھی کوئی ہدف ہوگا. تو مجھے اور آپ کو دو طرح سے دیکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس معاشرے میں مجھے بھیجا ہے یہاں کیوں بھیجا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، کیا مقصد ہے کہ یہاں پر خدا تعالیٰ نے اپنے دین کی آواز کو یہاں تک پہنچایا، مجھے یہاں پہ کیا کرنا چاہیے. دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خود مجھے ذاتی طور پر کیا حاصل کرنا. اس کے پیچھے دنیا کے مسائل بھی ہیں کہ جب میں دنیا میں رہوں گا تو اس کے تقاضے ہوں گے، اس کی تمام ضرورتوں کو مجھے پورا کرنا پڑے گا، تو یہ تیسرا ہدف بن جاتا ہے. بس ایک ہدف پورے معاشرے کا بنتا ہے، ایک ہدف میرے اور آپ کا دین کے حوالے سے بنتا ہے، ایک ہدف میرے اور آپ کا اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بنتا ہے. ان سب کو جمع کرنے کے لیے خدا نے 3 فارمولے نہیں دیے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نعوذ باللہ دین کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، نعوذ باللہ 3 دین تمہیں دیتا ہوں، ایک دین تمہاری دنیا کے کام آئے گا، ایک دین تمہاری آخرت کے کام آئے گا، ایک دین تمہاری معاشرے کے کام آئے گا. خدا نے ان سب کو ملا کر ایک ہی دین دیا. میرا اپنے خیال ہے کہ ہماری بہت بڑی ضرورت بنتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ خدا کا دین سارے کے سارے کاموں کو پورا کیسے کرے گا. اور اس کو سمجھنے کی خاطر پہلی مجلس کے عنوان سے میں انسان کی زندگی کے ہدف کے اوپر کچھ دیر بات کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کے اندر کچھ اور موضوعات کو بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے کہ یہ سارے کام کریں، ایک دو نکات بیان کروں گا کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ظاہر ہے یہ حشرہ مجالس ہے، اس میں چند دن مجلس ہونی ہے، میں پہلے دن کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ ان چند دنوں کے اندر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر اہل بیت علیہ السلام کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ذاتی طور پر جو کچھ ہمارا انداز ہے اس کے حوالے سے چند نکات پہلے عرض کر دیتا ہوں. جہاں کہیں بھی پہلی دفعہ مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ اسے سعادت دیتا ہے کہ آپ کے شہر میں اور بلکہ اس ملک میں پہلی دفعہ آنے کا موقع نصیب ہوا ہے اور یہاں پہنچنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ جو چند نکات عرض کرتا ہوں وہ چند نکات آپ کی خدمت میں تیزی سے بیان کروں گا تاکہ آپ کا وقت کم لگے اور ہم انشاءاللہ اپنے موضوع کو پورا کر سکیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو معمولاً طریقہ کار ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا، اس میں کچھ نہ کچھ خطابت شامل ہوتی ہے، اور لوگوں کا زور بھی ہوتا ہے اس کے اوپر کہ کچھ خطابت کی جائے. ہم نے پہلے دن سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اچھی مجلس جو اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو، اس کے مین کمپوننٹس کون کون سے. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جو مجلس اہل بیت کی بارگاہ میں قبول ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں خطابت اچھی ہو. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ اللہ کے نبی کے طریقہ کار کو دیکھتے ہوئے ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات. اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا تھا. اللہ کے نبی نے جب پہلی دفعہ مدینے کے اندر اناؤنسمنٹ کروایا، اعلان کروایا، تو انہوں نے اعلان کرنے والے کی زبان نہیں دیکھی کہ اس کی زبان کیسی ہے. اللہ کے نبی نے اعلان کرنے والے کا حال حلیہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کی اپیئرنس کیسی ہے. اللہ کے نبی نے اس اعلان کرنے والے کے اندر اس کی نسل بھی نہیں دیکھی کس قبیلے کا ہے، عرب میں اس قبیلے کی رسپیکٹ ہے یا رسپیکٹ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. اللہ کے نبی نے پہلی مسجد بنائی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے، حضرت بلال حبشی کو دعوت دی کہ آپ جا کر اذان دیں. اناؤنسمنٹ کے اندر علم کی کوئی بات نہیں ہونی تھی، اناؤنسمنٹ کے اندر کوئی بات اور نصیحت بھی نہیں ہونی تھی. یہ کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، نبی اس کے رسول ہیں، امیر المومنین ان کی ولایت ہے، عمل کی طرف دعوت دینی تھی، یہ سارے کام ہونے تھے. اس کے اندر بھی اللہ کے رسول نے تقویٰ کو دیکھ لیا، علم کو دیکھ لیا، اور آواز نہیں دیکھی، خاندان نہیں دیکھا، اور کچھ نہیں دیکھا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں اچھی مجلس کرنی ہے تو اس کے لیے خطابت ہونا ضروری نہیں ہے. جو چیز اس کے لیے چاہیے ہے وہ یہ کہ آپ بھی خلوص سے کام کریں، ہم بھی خلوص سے کام کریں، آپ بھی اللہ کی خاطر کریں، ہم بھی اللہ کی خاطر کریں، آپ بھی کچھ سیکھنے کے لیے آئے، ہم بھی آپ کو سکھانے کے لیے بیٹھے، آپ بھی دین سیکھنے آئے، ہم بھی دین سکھانے کی کوشش کریں. اگر بیچ میں خطابت آ جائے تو حرام نہیں ہے، لیکن خطابت پر یہ سب کچھ قربان کرنا یہ ہمارے خیال میں حرام ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اس خاطر ہم نے یہ سوچا کہ ہم خطابت نہ کیا کریں. جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ہیں ان میں سے کچھ پوائنٹس کو ایکسٹریکٹ کریں، ان پوائنٹس کو لے کر سادہ زبان میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ وہ بھی اور اہل بیت سے نزدیک ہوں گے اور ہم بھی چند قدم اہل بیت سے اور زیادہ نزدیک ہو جائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ جس کے اوپر ہم نے اصرار کیا وہ یہ تھا کہ ہمارا تعلق کراچی سے ہے، اس کی مثال بھی دیتا چل. تو ہم نے حساب لگایا کہ کراچی جیسے شہر میں ہر سال لاکھوں مجلسیں ہوتی ہیں، لاکھوں مجلسوں، اور ان لاکھوں مجلسوں کے باوجود اگر ہم لوگوں سے پوچھیں کہ آیا لوگوں کی زندگی اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے، مثلا پوچھنے میں کیا برائی ہے، آپ جواب نہیں دیجیے گا لیکن آپ صرف سوچ لیجیے گا. مثلا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ یہاں پر جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں یا نعوذ باللہ تعالی دلوں کی محبتوں میں کوئی کمی آ رہی ہے، آپ خود اپنے طور پہ سوچیے. مثلا ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے اندر اللہ کے ذکر سے اطمینان، پیس آف مائنڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، دل کا سکون بڑھ رہا ہے لوگوں کے اندر یا دل کا سکون کم ہو رہا ہے. تو اگر معاشرے میں محبت بڑھ رہی ہو، معاشرے میں لوگوں کا پیس آف مائنڈ بڑھ رہا ہو تو یہ اچھی نشانی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے. خدا نہ کرے اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، اگر یہ پیس آف مائنڈ نہیں بڑھ رہا، دلوں کی محبتیں نہیں بڑھ رہی، تو جتنا بھی سارا کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک کرنا پڑے گا کہ اس میں کیا خرابی ہو رہی ہے جو یہ ہمیں اچیو نہیں ہو رہا ہے. اگر ہم دین پر عمل کریں، دین کو سنیں اور سیکھیں، اور دین ہمیں دولت نہ دے تو یہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اگر میں دین پر عمل کروں، دین کو سیکھوں سکھاؤں، اور دین مجھے شہرت نہ دے، پاپولیرٹی نہ دے، یہ کوئی آبجیکشن نہیں ہے، دین نے اس کا پرومس بھی نہیں کیا. لیکن میں دین سیکھوں سکھاؤں اور لوگوں کی زندگی میں سکون پھر بھی نہ آئے، اس کا خدا نے وعدہ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ نے مسجد کے اندر دیوار میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے. تو اگر میں اللہ کی یاد کرے جاؤں اور میرے دل کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مشکل ہو گئی ہے. یا مثلا میں دین کے نام پہ سارے کام کر رہا ہوں لیکن میرے دل کے اندر دوسروں کے لیے جو محبت آنی چاہیے وہ معاشرے میں نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کم ہو رہا ہے. تو میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, میرا یہاں پہ ایک دن بھی پورا نہیں گزرا ابھی. آپ یہاں پہ رہتے ہیں, آپ کو جانا پتا ہوگا, لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ میرے شہر کے اندر جہاں سے میں آ رہا ہوں وہاں پہ لوگوں کا دل کا سکون کم ہو رہا ہے, وہاں دوسروں سے محبتیں کم ہو رہی ہیں, وہاں لوگوں کے تعلقات بگڑے چلے جا رہے ہیں, وہاں پر بچے اور بچوں کی شادیاں زیادہ طلاق کے اوپر ہو رہی ہیں. اس سب کو دیکھتے ہوئے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ جو دین ہم دے رہے ہیں جس طرح سے ہم دے رہے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے. اگر سب صحیح ہوتا تو اس کو اچھا ہو جانا چاہیے تھا, اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے تھا. اب کیا کمی رہ گئی ہے؟ اب اس کے اوپر ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی, کیونکہ ظاہر ہے طالب علم لوگ. پہلے ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد. جو آدمی جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے کسی اور جگہ پہ جاتا ہے تو اپنی فیلڈ کی ریلیونس میں چیزوں کو ڈھونڈتا ہے. تو مثلا اگر آپ لکڑی کے کام کے ماہر ہیں, آپ کسی جگہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ لوہا نہیں دیکھیں گے, آپ پہلے دیکھیں گے لکڑی کون سی یہاں کہاں سے لائی گئی ہے, کیسی استعمال ہوئی ہے. اگر آپ کا لوہے کا کام ہے تو آپ لوہا پہلے دیکھیں گے. اگر آپ کا میڈیسن کا کام ہے, دوائیوں کا کام ہے, تو آپ دیکھیں گے اس علاقے میں دوائی کون سی استعمال ہو رہی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر کوئی دین کا طالب علم ہو وہ کسی محلے میں جائے تو اسے کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ میڈیسن نہیں بیچتا, یہ لوہا نہیں بیچتا, لکڑی نہیں بیچتا ہے, یہ کیا کرتا ہے؟ یہ آ کر دیکھتا ہے, اس کو دیکھنا چاہیے یہاں پہ لوگوں کا دین کہاں پہنچا ہے. لوگوں کا دین اچھی جگہ پر ہے یا نعوذ باللہ تعالی اس کے اندر کوئی پرابلمز چل رہی ہیں. ڈاکٹر کو بھی ایسی ہونا چاہیے, اگر ڈاکٹر کسی نئے علاقے میں جائے تو اس کو فوراً دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کون کون سی بیماریاں پھیل گئی ہیں, کس وجہ سے لوگ اچھے ہیں. اگر اچھے ہیں تو کیوں اچھے ہیں, باقی لوگ کیوں اچھے نہیں ہیں, اور اگر خدا نہ کرے کوئی بیماری ہے تو یہاں پہ بیماری کیوں پھیل گئی ہے. تو ہم طالب علم ہونے کے ناطے دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم اس طرح سے لوگوں کے دین کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر دلوں کے اندر اطمینان ہے اس کا مطلب ہے ان کا دین صحیح چل رہا ہے. اگر لوگوں کے درمیان محبت بڑھ رہی ہے اس کا مطلب ہے دین صحیح چل رہا ہے. اگر بڑے چھوٹے کا احترام کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے دین صحیح چل رہا ہے. اگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے. تو ہم نے جب اس کے اوپر غور کیا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم نے دو تین چیزیں سمجھ میں آئیں. ہمیں جو ایک بار سمجھ میں آئی کئی پوائنٹس میں سے, وہ یہ تھی کہ ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں علم کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, عمل کی باتیں کم ہوتی ہیں. تو لوگ جان رہے ہیں, علم لیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو ہم نے دوسرا پوائنٹ یہ بنایا کہ ہم جہاں بھی مجلس پڑھیں گے وہاں علم کی باتیں بھی کریں گے اور لوگوں کو عمل کی طرف بھی لانے کی کوشش کریں گے. تو یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا. پہلا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ خطابت ہمارا آبجیکٹیو ٹارگیٹ نہیں ہے, خطابت کریں گے بھی نہیں, سلیس زبان میں بیان کریں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ علم کی بات کریں گے اور علم کی طرف لانے کی کوشش کریں گے لیکن عمل کے ساتھ ہونا چاہیے, عمل کے اوپر اصرار کریں گے. اور آپ سے چاہیں گے کہ جب آپ چند دن یہاں پہ مجلس میں آئیں اور آپ چند دن سے پہلے اور بعد کا ایک دوسرے کا کمپیرشن کریں, مقابلہ کریں, تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے کہ ہاں عمل کی بھی یہاں پہ کچھ باتیں ہوئی ہیں. پھر آپ کریں نہ کریں وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن ہم اپنی طرف سے اس کام کو انجام دے دیں گے. ایک پوائنٹ اور عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم نے آپ ہی کو یہاں پہ باتیں کہنی ہیں. بعض اوقات جو ہمارے دوست احباب بولنے والے ہوتے ہیں, یہ پوائنٹ پاکستان میں بہت ویلڈ ہوتا ہے, یہاں پہ شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی, لیکن چونکہ عادت پڑ گئی تو لہٰذا اس کو بول رہا ہوں. ہمارے یہاں پاکستان میں بہت زیادہ لوگ جو مجلسیں پڑھتے ہیں وہ دوسرے فرقوں کو سناتے رہتے ہیں، جن فرقوں کو وہ سنا رہے ہوتے ہیں وہ مجلس میں ہوتے نہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو سنانے کے لیے باتیں کم کرتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے لیے ذہن میں رکھا کہ وہ جن کو سنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں سنتے، ان کو ہم نہیں سنائیں گے، جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کے لیے بات کریں گے، دوسروں پہ طنز نہیں کریں گے، بلکہ جو یہاں پہ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں پہلے سے معتقد ہیں، ان کے علم کے اندر، ان کے تقویٰ میں، ان کی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان تین پوائنٹس کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور میں اپنی بات کی طرف واپس آؤں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر۔ ابھی کے لیے ایک پوائنٹ ایڈیشنل اضافہ کروں، آپ سے درخواست نہیں کروں گا کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کسی بھی کہوں، کل کے لیے درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو پہلے آگے آ جائیے گا، کہ آپ جب اتنا دور بیٹھ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں کوئی ایسا کام کرنے والا ہوں جس سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے اور آپ بہت دور دور جا کے بیٹھ گئے۔ تو ابھی تو آپ یہیں بیٹھے رہیں جہاں بیٹھے ہیں، ورنہ آپ کو زحمت ہوگی، کل کے لیے جب آپ تشریف لائیں تو پہلے اس جگہ کو بھر لیجیے گا۔ ہمارا سروکار آپ سے زیادہ ہونے چاہیے، ابھی سارے فرشتے یہاں بےچارے بیٹھے ہوئے ہوں گے، تب ان فرشتوں کو میں سنا کے کیا کروں گا، آپ آگے تشریف لے آئیے گا، فرشتے پیچھے بیٹھ جائیں گے، وہ وہیں سے بھی سن لیں گے اور آپ آگے آ جائیے گا، اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک بار پھر درود دے دیں محمد والے محمد۔ ہم بات کریں گے اس بات پہ کہ خدا تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ بہت سارے کام ہم لوگ زندگی میں اس لیے کریں گے کیونکہ ہم یہاں پر ہیں، اگر کوئی انسان یہاں پر ہے تو اس نے کھانا کھانا ہے، کھانا نہیں کھائے گا چند دنوں میں مر جائے گا۔ تو کیا کھانا کھانا انسان کا ہدف ہے؟ اللہ نے کھانا کھانے کے لیے بھیجا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہدف کچھ اور ہوتا ہے، تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے، ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ کچھ اور ہوتی ہے۔ کھانا کھانا آبجیکٹو نہیں ہے، کھانا کھانا صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہاں پہ رہنا ہے تو کھانا بھی کھانا ہے، یہ آبجیکٹو آف لائف نہیں ہے۔ آبجیکٹو میں ایک اور بات جو ہدف ہے اس میں امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں، اور اسی زمین کے اوپر بلینز کی تعداد میں جانور بھی رہ رہے ہیں۔ ہمارا آبجیکٹو کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو جانوروں کے ساتھ ہمارا کامن آبجیکٹو ہو۔ خدا نے جانوروں کو کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمارا آبجیکٹو وہی بن گیا جو جانوروں کا آبجیکٹو ہے تو پھر ہمیں فضیلت کس بات کی ہے؟ ہمیں سپیریئرٹی کیوں دی خدا نے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا آبجیکٹو ان سے ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ کھانا کھانا ہم بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ ہدف نہیں ہو سکتا، یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہاں پہ رہیں گے تو کھانا کھانا پڑے گا۔ اگر میں آرام کرتا ہوں، دن میں چند گھنٹے سوتا ہوں، یہ سونا کیا میرا آبجیکٹو بن سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں، یہ بھی ہے میرا آبجیکٹو، ہدف نہیں بن سکتا، یہ میری ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر میں یہاں پر رہوں گا میرا جسم تھکے گا، مجھے سونا پڑے گا، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آبجیکٹو نہیں ہے۔ اچھا جب میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو میری فیملی ہوتی ہے، اور فیملی میں بچے ہوتے ہیں، مجھے بچے پالنے ہوتے ہیں، پھر بچے بڑے ہو جاتے ہیں، زندگی میں کیا یہ بچے ہونا، فیملی ہونا، اسے پالنا، یہ آبجیکٹو ہے؟ میں کہوں گا نہیں، یہ بھی آبجیکٹو نہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر انسان کی نسل آگے بڑھنی ہے تو اس کو اس طریقے سے بڑھنا ہے، لیکن یہ آبجیکٹو نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تینوں باتیں میں نے آپ سے کہیں، یہ تینوں باتیں جانوروں کے اندر بھی ہیں، وہ بھی کھائیں گے، وہ بھی ریسٹ کریں گے، ان کی بھی نسلیں آگے بڑھیں گی، یہ آبجیکٹو آف لائف نہیں ہو سکتا، ہدف دل کا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ساتھ، یہ کہ ہم یہ تو سب کے اندر ہے، لیکن ہم میں سے کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ کیا طاقتور بننا ایک آدمی 10 آدمیوں پہ حکومت کرتا ہے، ایک آدمی 100 آدمیوں پہ حکومت کرتا ہے، ایک پورے ملک پہ حکومت کرتا ہے، ایک پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا خواب دیکھتا ہے، کیا زیادہ طاقت ہونا ہدف ہے؟ میں کہوں گا یہ بھی ادب نہیں ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ یہ جتنا بھی دنیا کا معاملہ ہے یہ مرنے کے اوپر ختم ہو جائے گا. میں اگر 7 ارب انسانوں پہ حکومت کروں جس دن قبر میں جاؤں گا تو کیا ملے گا مجھے اس سے؟ اوپر میں 7 ارب انسانوں پہ حکومت کر رہا تھا, قبر میں جا کے کیا ہے؟ اس حکومت کا یہاں پر کوئی اثر نہیں ہے. اور دوسرا معاملہ پھر وہی معاملہ ہے, جانور بھی یہی کرتے ہیں, جانور بھی گروپ بناتے ہیں, لیڈر بننے کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. اس کا مطلب یہ کہ ہدف نہیں ہو سکتا. تو میرا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے, اس کو میں اور چند پوائنٹس ایڈ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں اضافہ کرتے ہوئے عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وال محمد. آپ نے بہت سارے الفاظ سنے ہوں گے, اصطلاحات سنی ہوں گی, اور وہ جو الفاظ ہوتے ہیں, اصطلاحات, ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں, یہ لوگ یہاں بچپن سے سنتے آتے ہیں, لیکن کبھی کم ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں, اس کے میننگز کو لینے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر آپ نے بچپن سے سنا ہے, ہر روز بول رہے ہیں قربتاً الی اللہ, کوئی بھی لینگویج میں انسان کی بولنے کی ہو اس کو نماز میں یہ جملہ کہنا پڑتا ہے, نماز کی نیت میں, عبادتوں کی نیت میں, قربتاً الی اللہ. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے. اللہ سے نزدیک کس چیز میں ہوگا؟ فزیکلی ہم خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہیں گے اسپریچولی نزدیک ہوتے ہیں تو پھر میں ایک اور سوال کرتا ہوں, جو اسپریچولی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے, اپنی روح میں اللہ کے نزدیک ہوتا ہے, وہ آدمی کیسا آدمی ہوتا ہے؟ میں اگر 40 سال اللہ کی عبادتیں کرتا ہوں تو مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اللہ سے نزدیک ہوا ہوں یا اللہ سے نزدیک نہیں ہوا ہوں؟ کیا چیز ہوتی ہے فور بتائیں گا اللہ؟ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس جمع ہو جاتی ہیں. مثلا بچپن سے سنتے ہیں تزکیہ نفس, نفس کا تزکیہ کرنا سب پہ واجب ہے کہ نفس کا تزکیہ کرے. اس کو کہتے ہیں تزکیہ نفس, کیا صحیح کرے تو تزکیہ نفس ہوگا, اور یہ ادب بھی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جمع کریں تو آج کے اس ٹاپک تک ہم پہنچنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں, قربت اللہ کسے کہتے ہیں, خدا نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے. اور اسی پہ ایک آخری بات اور اضافہ کروں گا, کامیاب انسان کسے کہتے ہیں؟ کس بندے کو میں کہوں کہ یہ انسان کامیاب انسان ہے؟ ہم سب کو بہت ساری باتیں پتا ہیں, ہم سب کو بتائے کامیاب انسان ہونے کے لیے بینک بیلنس کی ضرورت نہیں ہے. بغیر بینک بیلنس کے بھی انسان کامیاب انسان ہو سکتا ہے. نہیں معلوم ہمیں تاریخ کے کتنے ایسے کامیاب لوگ پتا ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا, کامیاب انسان. یہ مراجع اعظم جن کے اسامی ہمارے پاس موجود ہیں, نام موجود ہیں, ان کی پرسنل لائف میں ان کی موت کے بعد کچھ نہیں نکلتا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کامیاب انسان. کامیاب انسان کسے کہتے ہیں پھر؟ اور کامیاب انسان بننے کے لیے, مجھے کامیابی لینے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ جو میں نے کہا کہ ان کی پرسنل لائف میں کچھ نہیں نکلتا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر آدمی کے پاس سے کچھ نہ نکلے, لیکن یہ مین کمپوننٹ نہیں ہے. اگر یہ مین کمپوننٹ ہوتا تو اللہ کے تمام انبیاء, تمام ائمہ, تمام اولیاء اوصیاء اس کام کو انجام دے رہے ہوتے, کچھ اور کر رہے ہیں. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا زیادہ مشقت کیا بنے گا, ہماری کامیابی کیا بنے گی, تزکیہ نفس کیا ہوگا, قربت الی اللہ کیا ہوگا, اور ان سب کو ہم معلوم کریں تو ہم اس کو ہدف خلقت تعبیر کرتے ہیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہمارا مقصد کیا ہوگا. پھر جب میں ابھی آپ کو بتا سکوں تو پھر ایک اور کوشچن آئے گا جو میرے لیے ہوگا, وہ یہ کہ 9 دن میں باقی یا 8 دن میں 7 دن میں اس خلقت کے ہدف کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. میرا اپنے خیال ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھنے آئے آپ کو اس کی اور اپنے کام کی ایویلویشن کے اندر جب آپ دیکھنے لگے کام کیسا ہے, آپ کو ایویلویشن کے اندر یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ کی خلقت کے ہدف میں اس بندے نے آپ کو کیا مدد کی، آپ کو آبجیکٹو تک پہنچانے میں کیا مدد ملی ہے، آپ کو سکسیسفل بنانے کے اندر اس بندے کا کنٹریبیوشن کیا رہا ہے. پھر اپنے خیال ہے یہ ایویلویشن ہونی چاہیے تاکہ آپ انشاءاللہ اور طاقت کے ساتھ اپنے عدم خلقت میں بڑھ سکیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسلام کو بتانے کے لیے کہ انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے، قربت اللہ کیا ہونا چاہیے، تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں، کامیاب انسان کسے کہتے ہیں، اور بات کو میں نے کم ٹائم میں بھی کہنا ہے تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ 15 منٹس کے اندر ہم اس کو ختم کر سکیں. آپ کی توجہ دلاؤں گا اسماء حسنہ کی طرف، اللہ کے 99 نام. یہ جو خدا کے نام ہیں یہ بہت بڑا ایک راز اپنے اندر لیے ہوئے. بہت سارے لوگ جب یہ نام دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان ناموں کا کام ہماری کسی پرابلم کو سولو کرنا ہے. تو مثلا وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی کا ڈر ہے، کسی کا ڈر ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے گا، تو ہم یہ لفظ 25 دفعہ بولیں گے پھر کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. مثلا کوئی کہتا ہے اگر میرے پاس رسک کم ہے، میں اللہ کے ناموں میں سے فلاں نام 100 دفعہ پڑھوں گا صبح کو مثال کے طور پر، تو میرے رسک کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے. کسی کو کسی دشمن سے لڑنا ہو، وہ کہتا ہے میں 100 دفعہ فلاں نام پڑھوں گا میرا دشمن ہار جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بیماری کا علاج کرنے کے لیے، کوئی اپنی دولت بڑھانے کے لیے، کوئی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، کوئی پتہ نہیں کیا کرنے کے لیے، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. لیکن میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں خدا نے 99 نام ہمیں کیوں دیے؟ اس لیے کہ ہم اس سے دنیا بنائے اپنی. دنیا بنانے کے لیے عقل کافی نہیں ہے ہماری. تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے 99 نام صرف اس کام کے لیے نہیں دیے کہ ہم اپنی کچھ مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کے ناموں کا سہارا لیں، بلکہ کچھ اور بھی سمجھ میں آتا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور اصطلاح آپ کی خدمت میں اضافہ کروں گا. 3-4 سوال بڑھا چکا ہوں، ایک اور سوال بڑھاؤں گا. اللہ نے جب فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین پہ اپنا جانشین بنا رہا ہوں، وہ جانشین کس چیز میں بنا رہا تھا؟ میں اور آپ اللہ کی جانشین ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر میں اور آپ اللہ کی جانشین ہیں، کس چیز میں اللہ کی جانشین؟ ہماری جانشینی کیا ہے؟ جب یہ سارے سوال میں جمع کرتا ہوں تو مجھے اسماء حسنہ کو دیکھنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس سے مجھے مدد ملتی ہے. وہ جواب کیا بنے گا میرے نزدیک؟ اس طرح سے بنے گا، خدا نے ہمیں اپنی صفتوں کی نمائندگی کے لیے یہاں پہ بھیجا ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو صفتیں ہیں اس پر دنیا میں عمل کرنے والے لوگ پڑھنا شروع ہو جائیں. مثال، خدا خود علیم ہے، مجھے جاہل بنانا چاہتا ہے یا عالم بنانا چاہتا ہے؟ خدا کا دین جواب دے گا ہم تمہیں عالم بنانا چاہتا ہوں. تو وہ خود خدا علیم ہے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اس کا جانشین بنوں، علم حاصل کروں. خدا خود صادق ہے، سچا ہے، تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ میں سچ ہوں. جتنی صفتیں اس کے اندر ہیں ان میں سے 3-4 کو ہٹا دو، باقی ساری صفتوں کو وہ میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے. وہ رحم کرنے والا ہے، چاہتا ہے میں رحم کروں، میں رحیم بنوں. رحیم خدا کا، رحیم بندہ مجھے بننا چاہیے. وہ خود بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، تو چاہتا ہے میں بھی معاف کرنے والا بنوں. تو جو پورا لا ہے اور رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ خدا اپنی صفتیں میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے، اپنی صفتیں میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے. تو جب میں اس کام کو کروں گا تو کیا ہوگا؟ پھر میں خدا سے نزدیک ہو پاؤں گا، میرا خدا سے فاصلہ کم نہیں ہوگا. خدا کوئی جسم نہیں ہے، خدا کسی مکان میں نہیں بیٹھا ہوا کہ میں خدا سے قریب ہو جاؤں گا فزیکلی. خدا کا فزیکلی کوئی ڈسٹینس نہیں ہوگا. تو جو مجھے قرب لینا ہے، اللہ کے نزدیک جانا ہے، کس چیز میں اللہ کے نزدیک جانا ہے؟ اس کی کوالٹی اس کے اندر، اس کی صفات کے اندر. تو مثال کے طور پر جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان میں کون سا انسان اللہ سے سب سے قریب ہے جس کے اندر خدا کی صفتیں سب سے زیادہ نظر آئیں؟ وہ شخص اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک. بس آپ خدا کی 99 صفتیں 99 نیمز ہیں. اگر کسی کے اندر 10 خدا کی نظر آتی ہیں اور باقی سب میں 9 نظر آ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے جس کے اندر 10 ہیں وہ خدا کے نزدیک. اسی طریقے سے معاملہ آگے بڑھے. اب کوئی ان سے پوچھے ہدف خلقت کیا ہے, خدا نے کیوں پیدا کیا ہمیں یہاں پر, کھانا پینا زندگی گزارنا, یہ تو تقاضے ہدف نہیں ہے. اور ہدف کو ایسا ہونا چاہیے جو جانوروں میں نہیں ہوتا ہے, صرف انسانوں کے اندر ہوتا ہے. اور ہدف کو ایسا ہونا چاہیے جو میرے مرنے میں ختم نہ ہو. تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میرا اور تمہارا ہدف یہ ہے کہ ہم زمین پر رہیں, اللہ کی صفتوں کے نمائندے بن کر رہیں. اس سے ہمیں قرب ملے گا, اس سے ہم خدا کے نزدیک جائیں گے. اور ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک صفت اپنے اندر لائیں گے, خدا بہت ساری صفتیں ہمیں خود سے دے دے گا, خود سے دے گا. وہ کیسے؟ قرآن کریم میں وعدہ فرماتا ہے, وعدہ کرتا ہے, کہتا ہے من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا خدا 10 نیکیوں سے اس کی جزا دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایک صفت اللہ کی اپنے اندر لے آؤں کوشش کر کے, تو 10 صفتیں شاید خدا مجھے خود سے دے دے گا. اور اللہ کے نبی کی ایک روایت کو بھی استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں, مثلا اگر کوئی انسان اتنا کر لے کہ 100% سچا بن جائے, 100% سچا, صرف بولنے میں سچ نہ ہو, دکھانے کی تمام چیزوں میں سچ ہو, نیتیں بھی سچی ہوں, نہیں معلوم کتنا علم خدا خود سے دے دے گا, نہیں معلوم کتنی طاقت خدا خود سے دے دے گا. کیونکہ تم نے ایک صفت بنائی, خدا 10 تمہیں ویسے ہی دے دے گا. یہ خدا کا نظام ہے. بس ہدف خلقت سمجھ میں آتا ہے مجھے. اور مثلا مجھ جیسے آدمی کو جس کی عمر گزرتی چلی جا رہی ہے, اس کے اوپر محنت کرنا ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو میں زندگی کے سارے کام کر لوں اور میرا ہدف خلقت پورا نہ ہو رہا, تو جو سارے کام کروں گا سب بیکار ہو جائے گا میرے. مجھے اپنی زندگی کے اندر نوٹ کرنا ہوتا ہے, بار بار چیک ری چیک کرنا ہوتا ہے مجھے, کہ سارے کام تو میں کرتا رہوں گا. وہ جو اللہ نے مجھے ٹاسک دیا تھا وہ ٹاسک ہوا یا وہ ٹاسک نہیں ہوا؟ بالکل ایسے جیسے میں یہاں پر آیا مجلس پڑھنے کے لیے, اگر میں سارے دن پتہ نہیں کیا کیا کام کرتا رہوں اور رات کو یہ مجلس نہ پڑھوں, تو کیا کوئی مجھ سے یہ کہے گا کہ میں نے اپنا کام کیا؟ جو بھی کہے گا وہ کہے گا ٹھیک ہے تم نے سارے دن اچھے کام کیے, لیکن بتاؤ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو جو کام جس کے لیے میں اور تم آئے تھے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں تھا, یہ کام خود سے کرنا تھا. جس کے لیے ہم آئے تھے وہ یہ کہ ہم کریم خدا کے کریم نمائندے بن کے دکھائیں, رحیم خدا کے رحیم نمائندے بن کے دکھائیں, عادل خدا کی طرح عدل کر کے دکھائیں, صادق خدا کی طرح سچ بول کے دکھائیں, بخشنے والے خدا کی طرح ہمیں بھی بخشنے کی عادت ہو, یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. تو احسان محترم, جو ہمارا اور آپ کا ٹاسک ہے بہت کلیئر ہے. اس میں شاید ٹرمنالوجیز کمپلیکیٹڈ ہوں, کوئی اس کو تزکیہ نفس بولتا ہے, کوئی بولتا ہے اللہ بولتا ہے, کوئی جانشین خدا بولتا ہے, خلیفۃ اللہ نفس کہتا ہے, لیکن کام بہت سادہ ہے. جو آپ کو لگتا ہے کہ خدا کی صفت ہے وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور جو آپ کو پتا ہے یہ خدا کی صفت نہیں ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کام کو آپ اور میں کیسے کریں گے؟ ایک سادہ سا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور انشاءاللہ کل باقی آرائز پیش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک دفعہ کوئی بندے خدا کسی اور دین سے مسلمان ہوا, مسلمان ہونے کے بعد اہل بیت کا ماننے والا ہوا, تو قوم آیا پڑھنے کے لیے. تو ہمارا بھی کوئی دوست قوم آیا ہوا تھا پاکستان سے, تو اس سے ملنے گیا, اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان کیوں ہوئے, شیعہ کیوں ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین سے بہت متاثر ہوں, مجھے امام حسین کی قربانی نے انسپائر کیا, میں مسلمان ہوا. شیعہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ اب تمہارا پلان کیا ہے, تم یہاں پہ آ کے کرو گے کیا؟ تو اس نے بہت عجیب جواب دیا, کہنے لگا کہ میں امام حسین بننے کی کوشش کروں. اس نے کہا ممکن نہیں ہے. کہنے لگا مجھے پتا ہے میں امام حسین نہیں بن سکتا, لیکن اگر میں کوشش کروں گا شاید کچھ نزدیک تو چلا جاؤں گا, تو میں کوشش کروں. تو اس نے کہا کہ پھر ایک اور مسئلہ ہے, اگر تم امام حسین جیسا بننا چاہتے ہو تو تم کبھی امام حسین سے ملے ہو؟ کہا نہیں. کبھی ملو گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں مل پاؤں گا. تو اس نے پوچھا پھر تم ان کے جیسے بنو گے کیسے؟ تو اس نے کہا میں ایک سادہ سا کام کر رہا ہوں آج کل, بندہ خدا کر رہا تھا. اس نے کہا میں ایک سادہ سا کام کر رہا ہوں, میں جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہوں, فیصلہ کرنے لگتا ہوں, زندگی میں فیصلے کرنے ہوتے ہیں بار بار, تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اگر میری جگہ امام حسین ہوتے تو کیا کرتے. جس سچویشن میں میں ہوں, جس پوزیشن میں میں ہوں, اگر میری جگہ امام حسین ہوتے تو کیا کرتے. کہنے کا میرا دماغ فوراً مجھے کہتا ہے ایسی سچویشن میں, اس پوزیشن میں امام یہ کرتے. کہنے کا میں وہی کرتا ہوں. اور آہستہ آہستہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میں اپنی فکر کے مطابق امام کی شخصیت کے جیسا تو نہیں بن پاؤں گا, لیکن ان کے نزدیک میں بڑھنا شروع ہو جاؤں گا. آپ اور میں ہمیشہ اس بات کو سمجھ لیں, خدا نے 99 نام دیے ہیں, یہ خدا کی کوالٹیز ہیں. ان میں سے ایک مثلا سچ ہے. اگر میرے اندر سچ ہے تو خدا کی کوالٹی ہے, میں خدا کے نزدیک. اگر خدا نہ کرے سچ نہیں ہے تو خدا کی کوالٹی تو نہیں ہوئی نا. خدا کی کوالٹی نہیں ہوئی تو آپ کس کی کوالٹی بنے گی؟ خدا کے علاوہ صرف ایک ہے, وہ شیطان ہے. یا میرے اندر خدا کی کوالٹی ہے یا نعوذ باللہ تعالی میرے اندر شیطان کی کوالٹی آئے گی. پھر ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی ایویلویشن کر سکیں. اگر آپ اس کے اوپر کبھی سیریس ہوئے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں میرے اندر کس کی کوالٹیز زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. اللہ کی کوالٹیز زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں یا خدا کے علاوہ کوالٹیز زیادہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں؟ کس پہ مجھے کام کرنا چاہیے؟ کس طرح اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے؟ عزیزان محترم, یہ ہدف خلقت بنے اور یہ ایک دو سال میں ختم نہیں ہوتا, مرتے دم تک یہ ہدف چلتا رہتا ہے. ہمیشہ ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے. بعض لوگ ہم سے اس طرح پوچھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے حج کر لیا, ہم نے زکات خمس دے دیا, اب بتاؤ دین میں بچا کیا ہے؟ جب کوئی مجھ سے یہ جملہ کہتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں اس کا مطلب ہے تمہیں دین کی الگ بے بھی نہیں آتی. دین انعامات سے بنتا ہے, لیکن اصل دین تمہاری روح ہے, اس کے اندر خدا ہونا چاہیے, اس میں خدا کی صفتیں آنی چاہیے. وہ مرتے دم تک چلتا رہتا, اس میں ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں. یہ کمال کا راستہ ہوتا ہے پہچان محترم, یہ ہمارا راستہ ہے. اور میں جو آپ کو طریقہ کار بتایا, یہ جو ابھی سید الشہداء کے حوالے سے بتایا, اس میں ایک اور خوبی بھی ہے. کوئی مجھ سے کہے میں نجف نہیں گیا پڑھنے کے لیے, میں قم نہیں گیا پڑھنے کے لیے, میں نے کبھی دینی تعلیم حاصل نہیں کی, مجھے عربی بھی نہیں آتی, اب میں اللہ کے دین میں کیسے آگے بڑھوں؟ تو میں اس سے کہوں گا ایسے آگے بڑھو. ہر وقت جب بھی کوئی کام کرنے لگو اپنے آپ سے پوچھو کیا خدا مجھ سے یہ چاہتا ہے؟ خدا میرے اس کام میں خوش ہوگا؟ اگر تمہارا دل مطمئن ہے کہ ہاں خدا اس کام کے اوپر خوش ہوگا تو کر لو, اور اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں اس پہ خدا خوش نہیں ہوگا, چھوڑ دو. آہستہ آہستہ خود بخود خدا میرے اور آپ کو اپنے نزدیک کرے گا. اور آخری بات اور عرض کروں کہ عبادتیں انجام دینا ہمارے لیے واجب ہے, لیکن خدا کی خاطر گناہ چھوڑنا یہ ان عبادتوں سے بڑھ کر عبادت کرتی ہے. بس ایک آدمی ایک نماز پڑھے اور چار گناہ کرے تو میں اس سے کہوں گا کہ بیٹا چار نمازیں مت پڑھو, ایک نماز پڑھو لیکن گناہ مت کرو. نماز کم کر لو, گناہ ختم کرو. البتہ کوئی یہ نہ کہ میں واجب میں سے بھی کمی کر لوں گا, نہیں واجب تو پڑھنی پڑے گی, واجب نہیں پڑے گا تو خود ایک گناہ ہو جائے گا. اگر آدمی چار مستحب نمازیں پڑھے، چار گناہ بھی کرے، تو میں اس کو بولوں گا ایک مستحب پڑھ لو، چار گناہ چھوڑ دو، کیونکہ گناہ کرنا نماز کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، پھر نماز بھی خراب ہوتی چلی جائے گی۔ تو بندگی کرنا ہے اصل میں۔ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں اور آپ بہت زیادہ دہراتے ہیں، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا کہ ہماری عبادت کرے، اس کا مطلب بندگی ہے۔ اس کے اوپر کبھی انشاءاللہ اور اگر موقع ملا تو اپنی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور بندگی کیسے کرنی ہے، یہی اللہ کی صفتوں کو اپنے اندر لے کر آنا، جتنا خدا کی صفتوں کو اپنے اندر لائیں گے خدا ان کا ہمیں قرب دے گا، جتنا خدا ہمیں قرب دے گا ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہر وہ چیز جس کے لیے دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ملے گا۔ دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں ہر جس کام کے لیے، اس سے بڑھ کر خدا دے دے گا اگر ہم اس پروگرام کے اوپر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی ناکامی دنیا کے دیکھنے سے نہیں ہے، جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کا ساتھ دے یا ساری دنیا اس کی مخالفت کرے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، اللہ خوش ہے یہ بندہ خوش ہے، ساری دنیا چیختی رہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نمتاز نے ہمیں اہل بیت کا ماننے والا قرار دیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سارے سٹینڈرڈز ہمیں دے دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی، سب کچھ کر کے دکھایا ہے، کہا نہیں ہے کر کے دکھایا ہے، اس کر کے دکھانے پہ ساری مصیبتیں اٹھائی ہیں۔ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ساری سختیاں اٹھائی؟ اگر خدا چاہتا تو کوئی سختی نہ اٹھاتے، سارا دین ہمیں سکھا دیتے، کیوں خدا نے چاہا کہ اہل بیت سختیاں اٹھائیں؟ تاکہ میرا جیسا چھوٹا آدمی جب دین کے راستے میں چلے اور سختیاں آئے تو میں گھبراؤں نہیں، میرا دل مجھے بتائے کہ تم جس امام کے ماننے والے ہو اس نے تم سے کہیں زیادہ سختیاں اٹھائیں، زیادہ مصیبتوں میں رہے۔ کبھی اگر فرض کرو مجھے دشمن سے دین کے راستے میں چلنے کے لیے دشمن مجھے جیل میں ڈال دے، تو میں اپنے آپ کو کہوں گا کہ میرے ساتھ میں امام بہت زیادہ لمبی مدت جیلوں میں رہے۔ اگر دین کے راستے میں چلتے ہوئے مجھے کوئی اکیلا کر دے، صحراؤں میں لے جائے، سب کو شہید کر دے، مجھے صرف ایک کام سوچنا پڑے گا، مجھے کہ مولا سید الشہداء نے اس سے بھی بڑھ کر ہوگا نہیں۔ اگر خدا نہ کرے اللہ اس امتحان میں نہیں معلوم ہمیں کامیاب کرے گا یا نہیں کرے گا، اگر دین کی خاطر انسان کو قیدی بننا پڑے، بازاروں میں جانا پڑے، اکیلا ہونا آسان کام نہیں ہے، اکیلے بے عزتی اٹھانا بہت مشکل کام، لیکن اللہ نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اس امتحان میں بھی ڈالا، اور مولا چوتھے سرکار توپ اور زنجیروں میں بندھے ہوئے بازاروں اور درباروں میں جاتے تھے، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے شام تک گئے، تو ہم سب کو سمجھا دیا کہ دیکھو مصیبتیں جھیلنے کے لیے تیار رہنا، اور جن کے نام پر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر اس کائنات میں کوئی ایک ہستی ہوتی جس کا حق ہوتا کہ خدا اسے غم نہ دے، تو وہ رسول اللہ کی بیٹی کی ہستی، اگر یہ حق ہوتا کہ کوئی غم کسی کو نہ دے خدا، تو سیدہ طاہرہ کو خدا کو کوئی غم نہیں دینا چاہیے، وہ اللہ کے محبوب نبی کی محبوب صاحبزادہ۔ کبھی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جب تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے گا۔ دین خدا میں نہیں ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو، لیکن اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کو چھوٹتے تھے، ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایسا ہمیں نہیں معلوم سیدہ طاہرہ کا مقام، ان کی منزلت کیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رازوں میں سے اللہ کے راز ہیں۔ ان کے قلب مقدس کو جس نے پریشان کیا، جس نے ناراض کیا، جس نے ان کی اولاد طاہرہ پر ظلم کیا، اللہ نہیں معلوم کو کس مصیبت میں، کس عذاب میں ڈالے گا، لیکن ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب، ان کی مشکلات تمام خاندان عصمت کو رلاتی رہی۔ سید الشہداء کا ایک واقعہ درج ہے، شب عاشور سید الشہداء ایک موقع پر ایک اکیلی سی جگہ کے اوپر گئے، ایک صحابی ساتھ تشریف فرما ہوئے، پوچھا مولا آپ یہاں پر کیوں آئے؟ مولا مختلف علاقوں کو دیکھ رہے تھے کربلا کے۔ صحابی نے کہا کہ مولا مجھے کربلا کے میدان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، شب عاشور رات کی تاریکی میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ سید الشہداء نے کہا تو نے نہیں پہچانا، یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، کربلا کے میدان میں مجھے لینے آئے۔ سید الشہداء بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے اس رشتے میں بندھے ہوئے تھے کہ امام الوداع کرتے تھے، لیکن ماں اپنے بیٹے کے ساتھ یہ میں کہوں گا ہے بنت رسول اللہ سلام و آفر، جب آپ کے سامنے آپ کے فرزند کے گلے پر چھری چلی، سلام ہو آپ پر جس وقت آپ کے سامنے زینب کبریٰ طلعہ زینبیہ سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، سلام ہو آپ پر جب آپ کے سامنے حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا، سلام ہو آپ پر جب آپ کی اولاد طاہرہ بازاروں اور درباروں میں جاتی تھی، وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ پروردگار آدم جو واسطہ محمد والے محمد کا اس کلیم کو اپنی بارگاہ قبول فرما، اے پاک پروردگار آدم جو واسطہ محمد والے محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پرچم کو، ان کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، اے خدا آدم جو واسطہ محمد والے محمد کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آل الطاہرین۔
یا حسین۔